الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تفسیر پڑھتے ہیں. ہماری ریفرنس بک جو ہے وہ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ کی, اور اس میں جو جلد نمبر 5 ہے, وعلیکم السلام اللہ, اس جلد نمبر 5 میں سورہ بنی اسرائیل موجود ہے. تو جن آیات کی ابھی تلاوت کی گئی انہی کا درس جو ہے وہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے کم از کم چل رہا ہے, اور پچھلی مجلس کے اندر ہم اس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جو یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے اوپر عذاب کیسے آتا ہے, تو اس سوال کا نبی علیہ السلام کو تو جواب معلوم نہیں تھا, کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارے یہ نبی الامی ہیں, ان لیٹرڈ پروفیٹ. تو نبی علیہ السلام سے جب سوال ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے, اگر پہلے سے وحی نازل نہیں ہوئی ہوئی ہے اس بارے میں تو وحی کا انتظار فرماتے تھے اور پھر اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت سے کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی تو وہ یہ تھی کہ قل روح, کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ روح من امر ربی, یہ تمہارے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے بہت تھوڑا. تو اس بات سے پھر علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا تھا کہ مفتی اور عالم کے لیے, یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے, جس کو مسئول بھی کہا جائے گا, مسئول جس سے سوال پوچھا گیا, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سائل کے یعنی سوال پوچھنے والے کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے, بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہیے, یعنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے کہ سائل کے لیے کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے, کیا چیز نقصان دہ ہے, کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے, کیا غیر ضروری ہے, تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر کے جواب دینا چاہیے. ہر سوال کا پورا پورا جواب دینا ضروری نہیں ہے. سائل کو کیونکہ وہ تو کم علم ہوتا ہے, اچھی بات اس کی یہ ہے کہ وہ سوال پوچھ رہا ہے, بری بات یہ ہے کہ علم ہے بھی نہیں اور پوچھ بھی نہیں رہے, یہ بری بات ہے. جاہل ہونا, کم علم ہونا اتنی بری بات نہیں ہے, as long as someone is asking questions, یہ ہمارے پروردگار کا حکم بھی ہے, فاسألوا, تم سوال کیا کرو اہل ذکر, علم والوں سے, ان کنتم لا تعلمون, جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھا کرو, زکات دیا کرو, روزہ رکھا کرو اور جھوٹ سے بچا کرو, اسی طریقے سے اسی پروردگار کا حکم ہے نا کہ سوال پوچھا کرو, ask, پوچھا کرو, جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرو. تو علم حاصل کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. تو سائل کو تو پتا نہیں کہ کیا چیز اس کے لیے مفید ہے, کیا چیز نام مفید ہے, جس چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک اندیا پیش آیا کہ ہاں بھی مجھے معلوم ہونی چاہیے والی بات, اس کے بارے میں اس نے سوال پوچھ لیا. اب یہ بات تو عالم کو پتا ہے نا, علم والے کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ فائدہ مند ہے. اور اس میں بھی یہ بات بھی پچھلی مجلس میں بات ہو چکی ہے کہ علم والے کو صرف سوال کے کانٹینٹ کا پتہ ہونا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ سائل کے پس منظر کا پتہ ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، پچھلے جمعے میں بھی کچھ ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد درمیانی ہفتے کے اندر جو خواتین کی تفسیر کلاس ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر بھی ہم یہی والا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، تو اس کے اندر اور بھی زیادہ تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا، جو کاروائی تھی اس کو لکھ کر کے ہمیں بھیج دیا، تو ہم نے اس کو تھوڑا بہت جو تفصیل تھی اس کے اندر ضروری، اس کے ساتھ آپ سب کے ساتھ تقریباً سارے لوگ جو کہ گروپ کے اوپر ہیں وہ اس مجلس کے اندر شریک ہیں، تو آپ سب کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر بھی کر لیا ہے کہ اس کے اوپر کیا تفصیلی باتیں ہوئی تھیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے یا اب کم از کم جا کر کے اس کو پڑھ لیں گے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی تو وہ آپ پوچھ لیں گے۔ تو اس میں پھر یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی اگر لوگ علم حاصل کرنے والے، سوال پوچھنے والے، اگر وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں اور سوال کا جواب دینے والا کوئی ایک فرد ہو، تو وہ ایک فرد جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے سوال کے جواب کیسے دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کنٹینٹ کو لے کر کے ایز اٹ از، جو ٹیکسٹ آف دا کوشچن ہے یا جو ریکارڈنگ آف دا کوشچن ہے، آج کل چونکہ وربل ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے، تو ریکارڈنگ آف دا کوشچن کو سن کر کے اگر وہ جواب دے بھی دے، پھر بھی جو سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے ذاتی احوال کا اس کو کیسے پتا چلے گا، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی تعداد میں، وہ کس کس کے ذاتی احوال معلوم کر سکتے ہیں، کس کس کے جو ہے وہ گھر کے حالات اور اس کے ذاتی حالات اور اس کے ذاتی مزاج وغیرہ، مجبوریاں، ان سب کے بارے میں وہ کیسے جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کسی انسان کے لیے۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا یہ حل ہے کہ اب جو ہے وہ سوال پوچھنا چھوڑ دو، لوگ سوال نہ پوچھا کریں، کیونکہ اب عالم صاحب کس کس کا جواب دیں گے، اب وہ کس کس کے احوال سے باخبر ہوں گے، تو چلو سوال ہی نہیں کرتے۔ یہ اس کا حل ڈیفینیٹلی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو صرف یہ کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، یہاں پہ جگہ نکل آئے گی، کافی سارے لوگ میرے خیال میں سما سکتے ہیں ایسے ایک کمرے کے اندر بھی، اور پھر باقی جو ظاہر ہے پھر مجبور باہر ہی بیٹھنا ہوگا، تو تھوڑا آگے آگے آ جائیں گے، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوگی، پس علو کا جو حکم ہے، اور پھر لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، تو جب علم نہیں ہوگا تو وہ عمل کس بنیاد پہ کریں گے؟ ظاہر ہے پھر غلط علم والے لوگ یا دشمن لوگ، جس میں سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے اور ہمارا اپنا نفس ہے، وہ پھر غلط علم ہمیں دے گا، اور غلط علم جب ہوگا تو اس کے اوپر صحیح عمل کی بنیاد کیسے ہوگی؟ صحیح عمل تو صحیح علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے نا، آپ کو جس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ جی مکہ مکرمہ جانا ہے ریاض سے آپ کو، تو جانے کا صحیح علم تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے مغرب کی طرف کا سفر شروع کریں، تب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے نا۔ کسی نے آپ کو آ کے کہہ دیا کہ جی مشرق کی طرف ہے مکہ مکرمہ، تو آپ مشرق کی طرف سفر کریں گے تو مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کو علم تو حاصل ہو گیا، لیکن کیا یہ صحیح علم ہے؟ غلط علم ہے۔ اب آپ نے اس علم کے اوپر عمل شروع کر دیا، مشرق کی طرف سفر شروع کر دیا، کیا آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچیں گے، بلکہ آپ پرشین گلف میں یا عربین گلف میں جا کے گر جائیں گے، مکہ مکرمہ نہیں پہنچنے والے آپ۔ تو غلط علم کے اوپر غلط عمل کی بنیاد ہوگی، تو علم حاصل کرنا تو ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، اور ہمارے پروردگار کا حکم ہے، تو کیا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ مفتی صاحب کس کس کا جواب دیں گے، مفتی صاحب جو ہیں، عالم صاحب جو ہیں، شیخ صاحب جو ہیں، وہ کس کس کے احوال سے واقفیت حاصل کریں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے ہیومنلی، سوال کرنا چھوڑ دو۔ یا یہ کہ مفتی صاحب یہ کہیں کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے ذاتی احوال کا علم نہیں ہے، جواب دینا چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ صرف کانٹینٹ بیس، ٹیکسٹ بیس اگر میں جواب دوں گا تو وہ سفیشنٹ نہیں ہوگا، وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا، تو چلو میں جواب دینا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے، جواب دینا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، نہ وہ اس کا حل ہے نہ یہ اس کا حل ہے، کیونکہ علم انسان کی ضرورت ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی مناسبت سے، ان کے تناسب سے آپ کو اساتذہ کرام چاہیے، آپ کو علماء کرام چاہیے، آپ کو ٹیچرز چاہیے، آپ کو اسکالرز چاہیے، اب اس کے اوپر پچھلے دنوں ہماری ویسی کچھ ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی, تو یہ نقطہ بھی قدرتاً ابھی وہ ویڈیو کسی نے بھیجی اور ابھی جو ہے وہ ہم اسی والے موضوع کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مرضی, ہم تو یہ سب پلان نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے کتنا پلان کرنا کہ کسی کو کہیں کہ وہ ویڈیو بھیجے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ آیت پہ پہنچ جائیں جس آیت کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرنے یہ کام ہوتے ہیں. تو ویڈیو کیا تھی, وہ ایک پاکستان کے مشہور ترین صحافیوں میں سے ایک صحافی تھا. وہ صحافی صاحب جو ہے وہ اس دفعہ خود انٹرویو نہیں لے رہے بلکہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں, اور اس انٹرویو میں وہ بتا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اس زمانے کے 20 سال پہلے والے زمانے کے جو صدر صاحب تھے, تو ان کے پاس جو ہے وہ ان کا وقت آیا, تو انہوں نے ان سے پوچھا, ان لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ کے مدرسوں کے اندر جو ہے وہ کتنے سالانہ گریجویٹ نکلتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ 25 لاکھ گریجویٹ نکلتے ہیں عالم بن کر کے, 25 لاکھ علماء گریجویٹ ہو کر کے نکلتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر مسجدیں کتنی ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی مسجدیں جو ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں, یا چلو لاکھوں میں ہوں گی, چند لاکھوں میں ہوں گی. تو اس پہ یہ سوال اٹھا, صدر صاحب نے اٹھایا یا کسی نے اٹھایا کہ جی یہ 25 لاکھ جو علماء ہر سال گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں, تو اتنی تو مسجدیں ہیں پڑھا سکے. تو اب جب مسجدوں کی تعداد تو ہر سال کے حساب سے نہیں بڑھ رہی, تو یہ اتنے سارے 25 لاکھ علماء جو ہر سال کھیت نکل رہی ہے, یہ کریں گے کیا, یہ کیا کریں گے, یہ کہاں لگیں گے, ان کی نماز پڑھانے کے لیے مسجدیں کہاں سے آئیں گی. ہاں جی, یہ تو بالکل صحیح بات ہے, مسجدیں کہاں سے آئیں گی ان کی نماز پڑھانے کے لیے. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اب ان صاحب نے, یہ غالباً صدر صاحب تھے یا جو بھی تھے, انہوں نے اس کا حل یہ نکالا دیا کہ ہمیں جو ہے نا ان علماء کرام کو, ان مدارس گریجویٹس کو پھر کچھ اور بھی پڑھانا چاہیے, جیسے ان کو جو ہے وہ دکتور بنا دینا چاہیے, ان کو انجینئر بنانا چاہیے, ان کو کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانا چاہیے, ان کو جو ہے وہ لائر بنانا چاہیے, ان کو ایسی چیز بنانا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بنے, تاکہ یہ گریجویٹ ہونے کے بعد کچھ کام کر سکیں, ورنہ تو یہ ضائع ہوتے رہیں گے, یہ کسی کام سے نہیں رہیں گے, یہ کسی کام سے نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بقول صحافی صاحب کے جو بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان صدر صاحب کے جو بھی سامنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے گریجویٹس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے, سائنٹسٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس ہے نا وسائل, ہم آپ کو گرانٹ دیں گے, ہم آپ کو وسائل دیں گے, ہم آپ کو ٹیچر دیں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے, ہم آپ کو لیبز بنا کر کے دیں گے, مدرسے والوں کو لیبز بنا کر کے دیں گے, ٹیکنالوجی اور ٹیچر دیں گے, آپ اپنے گریجویٹس کو جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ جو چاہے بنوائیں, اپنے مدرسے کو یونیورسٹی بنوائیں, اور اس یونیورسٹی سے جو ہے وہ علماء کرام کو ووکیشنل نالج دیں. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل بس صحیح ہے, اب اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کام شروع کر بھی دیا اور یونیورسٹی بنا بھی دی. تو اب اس کے اوپر جو ہے ہم نے کہا کہ مسجدوں کی تعداد اگر ملک کے اندر 25 لاکھ ہوتی بھی, اگر مسجدوں کی تعداد ملک کے اندر 25 لاکھ ہوتی بھی, تو یہ جو 25 لاکھ علماء سالانہ مدارس سے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں, تو یہ اس 25 لاکھ مسجدوں کے اندر امامت کرتے خالی جا کر کے, وہ پرانے جو امام صاحب ہیں وہ کدھر جاتے ہیں, ان کو دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں, نئے امام آتے اس کے اندر, یا یہ کہ پھر جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے ایک نماز پڑھائی اس کے بعد پیچھے دوسری جماعت کھڑی ہو گئی, تو نئے گریجویٹ جو ہیں وہ دوسری جماعت کروائیں گے, پھر ان کے بعد نئے گریجویٹ جو ہیں وہ تیسری جماعت کرائیں گے, پھر نئے گریجویٹ چوتھی, یہاں پہ جس طریقے سے انلمیٹڈ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح سے ہر گریجویٹ عالم جو ہے وہ نمازیں پڑھائے گا مسجدوں کے اندر جا کر کے. بھائی ہم نے کہا کہ مسجدیں بے شک لاکھوں کی تعداد میں ان سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی, اور ہر سال جو ہے وہ آپ نئی مسجدیں نہیں بنا سکتے, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے عوام کی تعداد کتنی ہے, آپ کے ملک کی عوام کی تعداد کتنی ہے. کہنے کو تو 20 کروڑ سے زیادہ عوام ہے نا پاکستان کی, صرف پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ عوام ہے, اور اگر اس کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کو بھی ملا لیں, افغانستان کو ملا لیں, انڈیا کو ملا لیں اور بنگلہ دیش کو ملا لیں, تو یہ جو ریجن ہے اس ریجن کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے یہ ورلڈ کا پتہ نہیں کتنا سے 20% یا 25% بنتا ہے, یہ چائنا تو اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اتنی پاپولیشن ہے اس علاقے کے اندر، اور اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہم جانتے ہیں، انڈیا کے اندر صرف مسلمانوں کی تعداد، انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد پورے پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، صرف مسلمان، مسلمز آف انڈیا، اور بنگلہ دیش آپ کو پتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کی تعداد ہے۔ تو بھائی عالم کا کام جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھانا ہے صرف، یا یہ کہ مدرسے میں بیٹھ کر کے ایک کتاب پڑھا دینا ہے عالم کا کام، اور کتاب پڑھنے کے لیے بھی ظاہر ہے یو کین ہیو ہنڈریڈ آف اسٹوڈینٹس، بہت بڑی تعداد میں آپ کے اسٹوڈینٹس ہو ایک بیٹھے ہوئے دورہ حدیث کے اندر، ہوتا بھی اسی طریقے سے بلوری ٹاؤن میں چلے جائیں، جہاں نوری میں چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند میں چلے جائیں، ہزار کے قریب اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ایک جو شیخ الحدیث آدمی بخاری شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم کا کام صرف نماز پڑھانا یا اس سے بڑھ کر کے صرف کتاب پڑھا دینا، یہ کیسے آپ نے ایزیوم کر لیا، یہ کہاں سے آپ نے ایزیوم کر لیا؟ عالم کا کام تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے دین کا علم تفصیلاً حاصل کیا ہے، آٹھ سال یا دس سال لگا کر کے اس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، فقہ کا اور اصول کا علم حاصل کیا ہے، اب اس علم کی بنیاد پر وہ ایک کتاب پڑھائے گا یا دن کے اندر پانچ نمازیں پڑھائے گا، یہ کام ہے اس کا کرنے کا، یا اس کا کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں کی مسلمان آبادی اور غیر مسلموں کی تو ہم بات بھی نہیں کر رہے کہ ان کو دعوت کون دے گا، ان کو جو ہے وہ نئے آنے والوں کو اسلام کون سکھائے گا، جو ایگزسٹنگ مسلمز ہیں ان کو ان کے دین کے اندر رہنمائی کون پرووائڈ کرے گا، کہ ہمارے جو روز مرہ کے مسئلے لوگوں کو، ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے یہ بات کہ لوگوں کو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی ہے، لوگوں کو زکات کے مسائل تو بہت دور کی بات، نماز کے مسائل جو کہ ہر دن میں پانچ دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، طہارت کے مسائل نہیں پتا، استحاضہ کا پتہ ہی نہیں ہماری عورتوں کو، دیندار عورتوں کو، کتابیں پڑھنے والی عورتوں کو استحاضہ کے مسائل کا کچھ نہیں پتا ہے، کون بتایا گیا ان مسائل کا؟ اور پھر اس کے بعد یہ تو پرانے مسائل ہیں جن کا کہ حدیثوں سے آلریڈی جو ہے وہ فقہ مرتب ہو چکی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے فقہ مرتب کر لی ہے، اور اس کے اوپر فتوے جو ہے وہ پچھلی تاریخ کے اندر دیے جا چکے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کہ مسئلہ بتانا جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نئے مسائل کا آنا، نئے ایشوز کا پیش آنا، جیسے کرپٹو کرنسی، جیسے سود کے مختلف مسائل، جیسے اس قسم کے بے شمار نئے مسائل آتے رہتے ہیں، ان مسائل کے لیے تو پھر آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اندر بڑا لمبا وقت لگتا ہے، آپ کو مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان نئے مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اور جھگڑے ہوتے ہیں، میراث کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے تو ہر گھر کی آج کہانی ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتے ہیں، کون رہنمائی کرے گا؟ جہلا رہنمائی کریں گے اس کے اندر، جن کو نہ قرآن کا پتا، نہ حدیث کا پتا، نہ فقہ کا پتا، نہ جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کا پتا، وہ رہنمائی کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہی رہنمائی کریں گے، کیونکہ علماء سے تو آپ نے رہنمائی دینی نہیں ہے، علماء کو تو جی تم نے مسجد کے نماز پڑھانی ہے بس، تم نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدرسے میں بیٹھ کر کے دو کتابیں پڑھانی ہیں بس، اور اس کے علاوہ تمہاری کوئی ریلیونس نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب علماء کا کام آئے گا تو اتنے علماء کی ضرورت ہے، اتنے علماء کی ضرورت ہے کہ علماء آپ اتنے پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ جتنے علماء کی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو خالی ضرورت ہے، اتنے آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور وہ بھی تھوڑا کوالٹی کے جو کہ اچھے سے علم پڑھے گئے ہوں پھر آپ پڑھا سکتے ہوں، وہ تو ویسے بھی بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے سے پڑھا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کسی طالبہ نے بڑا اچھا ایگزام جواب بھی دیا کہ یہی آرگیومنٹ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر سے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پتا نہیں لاکھوں میں تو نہیں نکلتے ہوں گے لیکن ہزاروں میں جو میڈیکل گریجویٹس نکلتے ہیں اور گریجویٹ آج نکلتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کتنے ہسپتال بنا رہے ہیں، کتنے جو ہے وہ آپ ہر سال جو ہے وہ کلینکس ایڈ کر رہے ہیں، کتنے جو ہے وہ آپ پولی کلینکس ایڈ کر رہے ہیں؟ نہیں جی، کیا تعلق ہے ڈاکٹر کا ہاسپٹل سے؟ ٹھیک ہے ہسپتال ہم اتنے زیادہ نہیں بنا سکتے، لیکن انسان تو زیادہ ہے نا، انسان تو بیمار پڑتے ہیں نا، انسانوں کو تو جو ہے وہ میڈیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو جتنے بھی نکلتے ہیں ڈاکٹر جو ہیں ان میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھپا دیں گے، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ڈاکٹرز کو کھپانے کے لیے ہاسپٹلز اور جو ہے کلینکس اور یہ سب نہیں ہے، تو چلو ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ہم دوسرے علوم میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو جو ہے نا وہ انجینئر بھی بنانا شروع کرتے ہیں، ان کو لائرز کو ڈاکٹرز کو بنا دیتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کو جو ہے کمپیوٹر سائنس پڑھا دیتے ہیں، آج کل آئی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو ڈاکٹر کو اے آئی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, یا زیادہ دین کا دورہ چل چکا ہے, ہوائیں چل چکے ہیں دین کی, ماشاء اللہ ہر کوئی الحمد للہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتا ہے, تو اب جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو مولوی بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بن سکیں, تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے, کہیں تاکہ ان کی کہیں نہ کہیں کھپت ہو جائے. ظاہر ہے کیوں نہیں کہتے ایسا, اس لیے کہ ہر انسان کو اپنے جسم کی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے جسم کے علاج کی اور جسمانی صحت کی جو ہے فکر ہوتی ہے. ڈاکٹر کچھ بھی نہ کر رہا ہو وہ پھر بھی اس کی عزت کرتا ہے, وہ پھر بھی اسے جا کر کے پوچھتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے تو اپنے خاندانوں کے اندر دیکھا ڈاکٹر بننا تو دور کی بات, ایم بی بی ایس کے فرسٹ ایئر کے اندر بھی جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے رہے اسی کی پورے خاندان کے اندر قدر ہو جاتی ہے, سب اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے بھائی صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, آپ سب جانتے ہی ہوں گے تقریباً ان کو. تو وہ جب پاکستان سے ہجرت کر کے سعودی عرب تشریف لائے تو پاکستان والے پریشان و حیران, اب ہم کیا کریں, او ہے پہلے تو ہم نے آپ کی قدر نہیں کری, پہلے تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے تھے, جو مسئلہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ, خالہ کو, پھپھو کو, نانی کو, نواسی کو, کزن کو, کسی جس کو بھی, حتیٰ کہ دور دو دوست احباب کو بھی کوئی فکر ہو, جی ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیا, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بالکل فری ایڈوائس دے دی, مسئلہ حل ہو گیا, ہمیں جو ہے وہ ان کمرشل سینٹرز کی جو ہے وہ رحم و کرم پہ نہیں ہونا نہیں جانا پڑتا. تو ہر بندہ ڈاکٹر کے آگے پیچھے, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کے لیے, ڈاکٹر اس جسم کا علاج بتاتا ہے, اس جسم کے صحت کے بارے میں بتاتا ہے, جو جسم اگر آپ کے ساتھ تھوڑا زیادہ عرصہ رہ گیا نا, اگر وہ جسم آپ کے ساتھ تھوڑا زیادہ عرصہ رہ گیا نا, پھر جائیں دیکھنا ہے تو میرے گھر آ کر کے دیکھیں, میرے والد صاحب کا حال, میرے اپنے گھر آ جائیں میرے والد صاحب کا حال دیکھیں, وہ جسم اب ان کے کسی کام کا نہیں ہے, وہ جسم اب ان کے کسی کام کا نہیں ہے, وہ ان کے لیے 100% بوجھ بن چکا ہے, جس کو وہ خود نہیں اٹھا سکتے, خود نہیں مل سکتے, ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. یہ ہے وہ جسم جس جسم کے لیے ہم اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری کی ساری ترجیحات خرچ کر دیتے ہیں, یہ جسم ہمیں ایسے دھوکہ دیتا ہے, یہ جسم ہمارے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے. اور پھر یہی جسم جب زندگی ختم ہو جائے گی, یہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا کر کے ختم کر دیں گے, اس جسم کو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس جسم کے لیے جو اس کے جاننے والے ہیں, جو اس کا علاج کرنے والے ہیں, ان کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی کوئی سوچ بھی اپنے ذہن میں نہیں لانے دیتے کہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنیں گے. اور جس روح نے, بھائی کافر سے تو بات نہیں کرے نا, یہاں پہ کافر کہتے ہیں روح کو چیز ہی نہیں ہوتی, اگلی زندگی تو ہوتی ہی نہیں ہے, حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ تو کافر کہتا ہے نا, یہاں پہ کافر تو نہیں بیٹھے گا الحمدللہ, ایمان والے بیٹھے ہیں نا, اور ایمان والے کے لیے بنیادی ترین ایمان آخرت کی زندگی پر ایمان. تو آخرت کی زندگی میں کیا چیز ہوگی, یہ جسم ہوگا ہمارا یا وہ روح ہوگی ہماری, جس سے حساب کتاب بھی ہوگا, جس روحی کی بنیاد پر ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو اس روح کا جس نے علم حاصل کیا, اس روح کے بنانے والے پل روح من امر ربی, جس روح کے بنانے والے نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا, اس کلام کا علم حاصل کرنے والے, اس کلام کے معنی کا علم حاصل کرنے والے, کیا چیز اس روح کے لیے فائدہ مند ہے, کیا چیز اس روح کے لیے نقصان دہ ہے, اس روح کو کیسے لے کر کے چلنا ہے, ان روحوں کو آپس میں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کن اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر کے گئے ہیں, ان روحوں کو آپس میں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے, کون اس روح کا دشمن ہے اور اس دشمن کے کیا کیا ہتھکنڈے ہوتے ہیں اس روح کو برباد کرنے کے لیے, اس کا جس نے علم حاصل کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, انجینئر بھی بن جاتا ہے اور سائنٹسٹ بھی بن جاتا تو معاشرے پر بوجھ نہ ہوتا. کیا ہے یہ, نمٹ جہالت, نمٹ جہالت. اور اس طرح کی بات کرنے والا چاہے جو بھی ہو, بڑا صحافی ہو یا جو ہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہو یا کرنل ہو یا جنرل ہو یا جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا کچھ بھی ہو، پھرا ہوا دماغ یا پی ایچ ڈی، جیسا بھی ہو، نمٹ جہالت ہے. بات تو جہالت والی کر رہا ہے نا، کامن سینس کے بھی اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے آپ کو زیادہ علم نہیں ہے، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، لیکن کامن سینس کے بھی خلاف ہے یہ بات. یا تو انکاری بن جاؤ بھائی، نعوذ باللہ، ہم کہہ نہیں رہے کہ کوئی انکاری بن جائے، کافر بن جائے، یا تو انکار کر دو روح ہے ہی نہیں. جیسے کہ اس نے جو بات کری تھی جہاں سے یہ بات ساری ڈسکشن شروع ہوئی، اس نے تو کہا تھا یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ تو موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ نام اس کا جو بھی ہو، موت کے بعد کی زندگی کا منکر ہے، انکار ہی ہے وہ موت کی زندگی کا. تو اس کو تو یہ بات سچتی ہے نا، اس کو تو یہ بات سچتی ہے. لیکن جو موت کی زندگی، موت کے بعد والی زندگی کے اقراری ہیں، جو کہ آخرت کے نام لینے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل سنہ ہیں، ان کو تو یہ بات نہیں سچتی نا، جنہوں نے اقرار کیا. تو اب اس کا حل کہ ہمیں ٹیچرز چاہیے. اور یہ ٹیچرز کیسے آئیں گے؟ یہ ٹیچرز سب سے پہلے، لیٹس اسٹارٹ فرام دا گراس روٹس، بالکل بنیاد سے آپ شروع کریں. یہ ٹیچرز کہاں سے آئیں گے؟ یہ گھر سے آئیں گے. ہر انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ ماں کے واسطے سے آتا ہے. کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو کہ ماں کے بغیر اس دنیا کے اندر آ جائے. کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی بنا لیں کلوننگ وغیرہ کر کے، یا کوئی ایسے جن کے ماں کا کوئی تصور ہی نہ ہو ان کے، لیکن الحمدللہ سو فار تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں تو کم از کم. تو ماں کے بغیر تو کوئی نہیں آتا نا دنیا کے اندر. یعنی ہو سکتا ہے کسی کا کوئی استاد نہ ہو، ہو سکتا ہے کسی کو اسکول نہ ملے، ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے علاقے میں نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ پہ نہ ہو. ساری چیزیں ویریبل ہیں، ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، کسی کے معاملے میں کچھ، کسی کے معاملے میں کچھ. لیکن ماں کا ہونا یہ کسی انسان کے لیے تبدیلی ہوتی. ہاں یہ بغیر ماں کے آ گیا تھا، تو ہم ان لوگوں کو کیا کریں جو دنیا میں بغیر ماں کے آ گئے تھے؟ آخر ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کر رہے ہیں. ماں کے بغیر اس دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا. تو پہلا مدرسہ ماں کی گود، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پہلا مدرسہ ماں کی گود. تو بچے کی تعلیم اور تربیت کس نے کرنی ہے؟ ماں نے کرنی ہے. امپاور دا مدر، لیٹس امپاور دا مدر، لیٹس ٹیچ دا مدر واٹ ہر رول از، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیا کام ہے جو کہ وہی کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. صرف دودھ پلانا اور اس کا ڈائپر چینج کرنا، اس کا کھانا صاف کر دینا، اس کو یہ دیکھ دو کام کر دینا، صرف یہ اس ماں کا کام نہیں ہے. اس ماں کا کام ہے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، خود کرنا یہ والا کام. شیطان نے کیا کیا؟ ماں جائے گی جاب کرنے کے لیے، اور وہاں سے جو پیسے کما کر کے لائے گی وہ پیسے کیا کرے گی؟ وہ تو یوزلی تو اپنی شاپنگ کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر اس کو اپنے بچوں کی فکر بھی ہو جائے اور اپنے شوہر کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ ورنہ تو خود ہی شاپنگ کرے گی نا اپنے، یا اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو دے دے گی، اپنے رشتے داروں کو دے دے گی، ورنہ جو ہے وہ اپنے بچے کو آؤٹ سورس کرے گی. لیٹ سم ون ایلس ٹیک کیئر آف مائی کڈ، کنڈر گارڈن میں اس کو ڈالے گی. جب تھوڑا سا بڑا ہوگا، کچھ اے بی سی ڈی الگ بتافا پڑھنے کے قابل ہوگا، تو وہ کسی اور کے حوالے کرے گی. اور ان کو بھاری بھاری فیسیں، وہی جو کما کے لے کر کے آ رہی ہے باہر سے، دوسروں کی چاکری کر کے، دوسروں کی نوکری کر کے، جو کما کے لے کر کے آ رہی ہے وہ اٹھا کر کے اسکول سسٹم کے حوالے کر دے گی وہ اپنی کمائی. یا باپ کرے والا کام، تم نے اپنا کام نہیں کرنا. وہی لطیفہ یاد آتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کسی شیئر بھی کیا تھا، کہ وہ باورچی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دن مرغی پکائی، مرغی کی روٹیاں کھا رہے تھے، ادھر سے بیگم صاحبہ نے آواز دی، او خان صاحب تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اب سے ہمارے گھر میں مرغی نہیں پکے گی، کیونکہ صاحب کی جاب ختم ہو گئی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ گھر کے اندر دال پکے گی اب سے. تو باورچی صاحب بھی ہمارے جیسے انہوں نے جواب دیا، بیگم صاحبہ نوکری صاحب کی ختم ہوئی ہے، میری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ مرغی میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ مرغی میں نے اپنے لیے بنائی ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نے دال ہی بنائی ہے. تو یہ پھر ہم نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کے اندر جو عبرت ہے ہمارے لیے, جو سمجھنے کے پوائنٹس ہیں وہ بتائیں. تو ایک آپ نے بڑے اچھے اچھے جواب دیا آپ نے سے. جو اپنا کام کرتا ہے نا اس کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ مرغوں کو توڑتا ہے یعنی اچھا کھانا کھاتا ہے, اچھا کماتا ہے, اچھی زندگی گزارتا ہے, کیونکہ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا. جو اپنا کام نہیں کر رہا وہ پھر دال روٹی کھائے گا, وہ پھر مجبوری میں زندگی گزارے گا کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا نا. اب ایک اور بات اس کے اندر کیا اہم تھی کہ درمیان والے کچھ بھی کہتے رہے. یہ بیگم صاحبہ کیا تھی؟ درمیان والی تھی نا, اعتراض کر رہی ہیں تم نے کیوں بنایا تم نے. بھائی آپ بیگم صاحبہ تھی, آپ اپنا کام کیوں نہیں کریں؟ آپ نے پہلی بات تو خان صاحبہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کو اتنی فکر تھی سیونگس کی تو آپ خان صاحبہ کو فائر کرتی اور آپ روٹی بناتی, آپ دال بناتی, آپ گھر کا خرچہ اٹھاتی, آپ اس کا انتظام کرتی. آپ تو اپنا کام کر نہیں رہی ہیں بس آپ بیچ میں جائیں وہ اعتراض چلے جا رہی ہیں. تم نے کہا نہیں تھا کہ مرغی نہیں بنے گی دال پکے گی, تم نے پھر سے مرغی بنا دی. یہی حال جو ہے وہ عوام الناس کا ہے, چاہے پاکستان کی ہو چاہے کسی اور ملک کی ہو. کیونکہ حکومت والے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے, عوام جو ہے وہ شور مچاتی رہتی ہے, وہ کرپشن ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرے. اللہ کے بندے تم نے اپنا کیا کام کیا؟ تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم اپنا کام کرنا شروع کر دو تو پھر سب ٹھیک ہو جائے, بلکہ اللہ ٹھیک کرے. خود تو تھوڑی کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے, اللہ ٹھیک کرے نا. تم جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتے, بیچ میں بک بک کرتے رہتے ہو, تمہاری بک بک کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری بک بک کرنے کی. تمہاری حیثیت ہم بیگم صاحبہ کے جیسے, جس کا کام صرف جو ہے نا وہ اعتراض کرنا ہے, اپنا کام نہیں کرنا اس نے. تو سب سے پہلے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کس نے کرنا ہے؟ ان کی ماؤں نے کرنا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں گے, اور ٹھیک ہے ماں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, زیادہ ایڈوانس لیول کے اوپر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتی, واٹ اباؤٹ دا ابا صاحب؟ ٹھیک ہے ابا کچھ لوگوں کے جو ہے وہ انتقال بھی فرما جاتے ہیں, ابا کچھ لوگوں کے جو ہے وہ اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ وہ گھر ہی نہیں آتے, ہر وقت سفر پہ رہتے ہیں, لیکن میجورٹی آف دی ابا 90% اگر ہم کہیں تو رف فگر, تو شاید 90% بھی جو ہے وہ کم ہوگا. 90% ابا جو ہیں وہ تو گھر آتے ہیں نا, پھر کر کے ٹی وی کیوں کھولتے ہیں, وہ میچ کیوں دیکھتے ہیں, وہ خبریں کیوں دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم کیوں اسپینڈ کرتے ہیں, یا وہ ساری دنیا کی فکر بیٹھ کر کیوں کرتے ہیں بیٹھ کر کے کہ ادھر یہ خراب ہو رہا ہے, ادھر یہ خراب ہو رہا ہے, ادھر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ادھر وہ ویسا نہیں ہونا چاہیے, ادھر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اولاد کی تعلیم کا کام کون کرے گا؟ تم کیوں نہیں کرتے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر؟ تم کیوں نہیں کرتے اپنے اولاد کی تعلیم کا سسٹم جو ہے وہ مینج؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے, تم نے لکھا پڑھا ہے, تم جو ہے وہ اچھی جاب کر رہے ہو, تو اگر ایک ففتھ گریڈر, فورتھ گریڈر, سکس ٹو سیون, ایون اپ ٹو ایٹ گریڈر, کتنے پروفیشنل مرد حضرات یہاں پہ موجود ہیں, ساری کی ساری پروفیشنل ہوں گے تقریباً, وہ کیوں نہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کی تعلیم کا نظام سنبھالتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنے والا کا؟ وائی ڈو دے آلویز لک فار سم ون ایلس ٹو ٹیک کیئر آف دیئر اون کڈز؟ آؤٹ سورس کر دو, کسی اور کے حوالے کر دو ان کو, وہ کرے گا وہ کام اور بھاری بھاری فیس میں بھروں گا اس کی. اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ سو اس آیت مبارکہ سے ایک ہمارے لیے یہ بھی سبق نکلتا ہے, وی بیٹر اسٹارٹ ٹیکنگ آور ریسپانسبلٹیز, ٹیکنگ اپ آور ریسپانسبلٹیز. ماں اپنے بچے کی, اپنے گھر کی فکر کرے, اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے, اور باپ بھی جو ہے وہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے. اور اس کو ڈائریکٹلی یہ سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ ماں کو سپورٹ کرے گا اس کام کے اندر تو ماں اچھے طریقے سے یہ کام کر سکے گی. یہ تو تھوڑی کہ بس میں اپنا کام الگ کروں گا, آپ اپنا کام الگ کریں گی, ہمارے آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. نہیں, آپ بے شک باہر کی جاب کرتے ہیں, آپ بے شک جو ہے وہ گھر نہیں آتے کسی اور مصروفیت کی وجہ سے, جینوئن مصروفیت کی وجہ سے, لیکن آپ اپنی بیوی کو ایموشنل سپورٹ تو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا, آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ریسورسز تک گائڈ کر سکتے ہیں نا, آپ اپنی بیوی کو ایسے حلقات کے اندر جوڑ تو سکتے ہیں نا کہ جہاں پہ دوسری خواتین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہی ہیں, آپ اپنی بیوی کو ان حلقات میں لے کر کے کیوں نہیں جاتے, ان مدارس میں لے کر کے کیوں نہیں جاتے, ان لوگوں سے جا کر کے انٹروڈیوس کیوں نہیں کرواتے؟
جہاں پہ کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ طور طریقے سیکھ سکیں کہ بھائی کیسے دوسرے مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور دس ورڈ ہوم اسکولنگ آئی ڈونٹ ایون ایگری ود دس ورڈ ہوم اسکولنگ بٹ انفارچونیٹلی اس کے علاوہ اس کا کوئی ورڈ ہے نہیں. پرائیویٹ اسکولنگ, سیلف اسکولنگ, سیلف ایجوکیشن کا لفظ, اسکول کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی ریسپانسبلٹی لینا. تو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو ان حلقات میں, ان مجالس کے اندر, ان گیدرنگس کے اندر یہ جوڑنے کی محنت, یہ ہیلپ ماں کو, یہ باپ کیوں نہیں کرتا یہ والا ہے, یہ والا کام؟ تو کرنے کے ہمارے پاس کام جو ہے نا وہ بہت ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایک چین ریاکشن, جس طرح نیوکلیر ریاکشن جو ہوتا ہے نا, فیژن ریاکشن, جس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ ایٹم کو پھاڑتے ہیں تو وہ اتنا پھیلتا ہے, اتنی تباہی مچاتا ہے کہ پوری پوری آبادی اس سے تباہ ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ان غلط فیصلوں اور غلط علم اور غلط سوچ کی وجہ سے اتنی تباہی پھیلی ہوئی ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ ختم ہو کے رہ چکا ہے, آگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پر. تو ہمیں علم والے چاہیے, اور علم جتنا اچھے طریقے سے خود حاصل کریں گے, جتنا خود اپنے دماغ کو, اپنے اللہ کی دیوی عقل کو استعمال کریں گے, اتنا اچھے طریقے سے ہم آگے علم کو پہنچا بھی سکیں گے. یہ علم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن نعمتوں کے ساتھ اس دنیا کا اصول کیا ہے کہ اس دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ اس نعمت کی وجہ سے تم عیاشی کی زندگی میں تو نہیں پڑ گئے, تم نے اس نعمت کو یوز کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, یا تم نے ابیوز کیا اس نعمت کو. نعمت علم کی جو ہے نا یہ اتنی, یہ ہدایت کی نعمت کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کسی نعمت کو رکھا جائے تو وہ علم کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے تو اسی علم کے اندر جب آپ صحیح کو اختیار کر لیتے ہیں اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں, اور غلط کو اختیار کر لیتے ہیں اسی کو تو گمراہی کہتے ہیں. تو ہدایت کے ایک درجہ نیچے کیا چیز ہوئی؟ علم ہوا. جس کے پاس علم ہی کوئی نہیں تو وہ صحیح اور غلط میں کیسے تمیز کرے گا, صحیح کو اختیار کیسے کرے گا, غلط کو جو ہے وہ اوائڈ کیسے کرے گا؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ سے دعا بھی یہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں علم عطا فرما دیجئے اور پھر صحیح اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, غلط سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. تو علم اتنی بڑی نعمت ہے, اسی وجہ سے اس علم کا جو ابیوز کرتا ہے, جو اس علم کے اوپر اتراتا ہے, اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے, پھر وہ المغبوب ہو جاتا ہے. المغبوب, جس کے کہ ہم روزانہ یا دہانی کرتے ہیں, کراتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ المغضوب علیہم کون ہیں؟ یہ علم والے ہیں, یہ علم والے ہیں, اور ہمارے جیسے سپرفیشل علم والے نہیں, علماء, سرٹیفائڈ گریجویٹس, تفصیلی علوم والے, ایگزیکٹ علم والے. کتنے ایگزیکٹ علم والے؟ اسی آیت کی تفسیر میں جو سان نزول کا واقعہ ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس ہوتا ہے سے ایک مفصل روایت اس جگہ اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ کے قریشی سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا ہوئے یا جوان ہوئے, ان کی امانت, دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوا, اور کبھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت ہی کسی نے لگائی. اس کے باوجود اب جو دعوی نبوت ہو کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے ایسا کرو کہ اپنا ایک وقت مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کرو. چنانچہ قریش کا ایک وقت علماء یہود کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا, علماء یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم تمہیں تین چیزیں بتلاتے ہیں, تم ان سے ان تین باتوں کا سوال کرو. آگے سنیے, یہاں تک تو اکثر کو پتا ہوگا کہ انہوں نے تین باتوں کے بارے میں پوچھنے کا کہا. کون سی تین باتیں تھیں؟ اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور روح کے بارے میں. انہوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے تینوں کا سوال کیا، ان کو جو جواب ملے، سورہ کہف پوری کی پوری نازل ہوئی، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جواب ملا. لیکن اس کے بعد کیا تفصیل تھی سنیے. علماء یہود نے ان مشرکین مکہ سے کہا کہ اگر انہوں نے تینوں کا جواب دے دیا تو وہ نبی نہیں ہے، تو وہ نبی نہیں ہے. اسی طرح اگر انہوں نے تینوں میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا تو وہ نبی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے دو کا جواب دیا اور تیسرے کا جواب نہیں دیا تو وہ نبی ہے. دو کا جواب دے دیا، تیسرے کا جواب نہیں دیا تو وہ نبی ہے. کیا بات ہمیں پتا چلتی ہے اس سے کہ یہ جو علماء یہود تھے ان کو کتنی ایگزیکٹ نالج حاصل تھی. اور ایگزیکٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو نالج کی ڈیٹیل پتا ہوتی ہے، تفصیل پتا ہوتی ہے. تو یہ معمولی لیول کے علماء نہیں تھے، یہ بہت اونچے درجے کے علماء تھے. نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اتنی تفصیلا جیسے کوئی اپنے بیٹے کی تفصیلات کو جانتا ہے، ایک باپ جیسے اس کو جاننا چاہیے اپنے بیٹے کی تفصیلات، ایسے جانتے تھے نبی علیہ السلام کو. لیکن اس سب سے بڑی نعمت کو انہوں نے یوز نہیں کیا، انہوں نے ابیوز کیا، اس کے اوپر اترانا شروع ہو گئے. اس نعمت کو جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مخالفت اور اللہ کے حکموں کی مخالفت کے اندر خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا بن گئے؟ المغبوب. اور رہتی دنیا تک ہم یہ دعا مانتے رہیں گے، ایمان والے جتنے بھی ہوں گے، غیر المغبوب علیہم ولا الضالین. ضالین یہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر آتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا لیکن اتنا تفصیلی اور اتنا ایگزیکٹ علم موجود نہیں تھا جتنا کہ یہود کے پاس موجود تھا. تو ہمیں اللہ رب العزت نے اگر علم دیا ہے تو ہم اس علم کی قدر کریں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس علم کو استعمال کریں اپنے، اور اس کے بعد اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. یہ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جاہل اس طریقے سے نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو بچانے کی محنت کر سکتا ہے، عالم یہ کام کر سکتا ہے. اسی وجہ سے عالم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تو ہم اس سے بلند ترین مراتب بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر کے اندر، اور اسی علم کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم بدترین مناصب بھی حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکے جانے والا وہ عالم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. دل کے اندر اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. ان کے اندر ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے اور گناہوں سے معافی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی مدد کی طلب بھی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق
صدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کلمات کو پڑھنے سے ہم صحبت عائب ہو چکے ہیں، جو معمولات بتاتے ہیں جن سے صحبت کے اوپر استقامت نصیب ہوتی ہے وہ بھی ایک بار سن لیجئے۔ کل 6 معمولات ہیں نقشبندی سلسلے کے مشائخ کے نزدیک۔ پہلا، 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا۔ دوسرا، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ پانچواں، مراقبہ کرنا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کے کہیں بیٹھ جانا، نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت کر کے جتنی دیر بیٹھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا۔ اور پانچ اور چھٹا، رابطہ شیخ، یعنی اصلاحی تعلق بنانا، اور اس میں اپنے دین کو سیکھ کر کے پھر اس پہ عمل کی کوشش کرنا۔ یہ کل 6 معمولات ہیں، ان کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، دنیا کی محبت کم ہونی شروع ہوگی، اور اس طرح سے ہمارے لیے آسان، نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ تو میں کلیے سبحان رب العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اے کریم، اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، نر انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت میں ڈوب کر ہمیں آپ کی محبت کے لیے، رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ غیر کی رکاوٹ ہے یا ہمارے اپنے نفس کی رکاوٹ ہے، اے اللہ اپنے وجود کی رکاوٹ ہے یا اللہ اپنی خواہشات کی رکاوٹ ہے، اے اللہ ہماری کمزوریوں کی رکاوٹ ہے، اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو 4 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ نہ جانے اس میں سے کتنا تو پہلے ہی کٹ چکا ہے اور کتنا اس میں سے باقی ماندہ ہے، اے اللہ اس کا علم ہم نہیں رکھتے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اے اللہ جتنی بھی باقی ماندہ زندگی ہے، اے اللہ اس کو گزری زندگی سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کے لیے کفارہ بنا۔ اے اللہ، ہم نے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی امید افزا باتیں سنی ہیں، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے اللہ، ہماری تو ساری زندگی گناہوں کے اندر لٹڑی ہوئی ہے، اے اللہ گناہوں کے اندر، اے اللہ کیسے کیسے گناہ نہ کیے، اے اللہ کیسے کیسے آپ کی نافرمانی نہ کری، اے اللہ اور کچھ نہ بھی کیا، اے اللہ غفلت کی نافرمانی اور گناہ کو ضرور ہی کیا۔ اے اللہ، جو علم نہ حاصل کرنے والا گناہ تھا، اے اللہ وہ تو یقیناً کیا، اے اللہ آپ کی ویسے قدر نہ کرنے والا گناہ تو یقیناً کیا، لیکن اے اللہ ہم نے تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ کیے، اے اللہ ہمارے لیے تو کوئی امید نہیں بنتی، اے اللہ لیکن آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ امید کی کرن دکھا دی ہے، اے اللہ اس پر ہم اپنا اللہ اس کے اوپر آسرار کرتے ہیں، اللہ آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ نادم ہے شرمندہ ہے، اللہ آپ کی عظمت سے ہمیں بہترین گمان ہے، اللہ آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، اللہ معافی مانگنے والے کو معاف کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر خود بھی بہت امید افزا باتیں ہمیں بتائی ہیں، اللہ آپ نے خود تو فرمایا کہ اس سے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے گناہوں کے اندر گزار دی، اللہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہتے، لیکن اے اللہ جب ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم نہیں ہوتے تو اے اللہ ہمارا نفس مایوس ہو جاتا ہے، اے اللہ شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، اے اللہ ہمیں اس شیطان کے مکر و فریب سے، اس نفس کے مکر و فریب سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنے پاس کھینچ دیجئے، اے اللہ ہمیں سہمیوں کی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ کہ ہم آپ کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اے اللہ ہماری تو نگاہ مخلوق کے اوپر سے ہٹتی ہی نہیں، اے اللہ جو بھی ہماری زندگی میں غلط ہوتا ہے، اے اللہ جو بھی پریشانی آتی ہے، اے اللہ ہم ہر وقت مخلوق کو ہی اس کا الزام دیتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ ہم تو مخلوق کی طرف ہی متوجہ ہیں، مخلوق کی طرف ہی رجوع کرے ہوئے ہیں، اے اللہ مخلوق سے ہم اپنی نگاہوں کو ہٹائیں کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ تبھی تو ہم آپ سے صحیح بارے میں معافی مانگنے والے بنیں گے، اے اللہ تبھی تو ہمیں ہمارے دلوں میں آپ کو اپنی طلب نظر آئے گی، اے اللہ ہمیں مخلوق سے مایوس فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مخلوق سے مایوس فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مخلوق سے مایوس فرما دیجئے، اے اللہ آج معیشت کے راستے سے نہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ آپ کے لیے بہت آسان ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ مخلوق سے ہمیں مایوس فرما کے اے اللہ اپنے دم سے ہمیں جوڑ لیجئے، اے اللہ آسانی کے ساتھ، اے اللہ نرمی کے ساتھ، اے اللہ ہم آپ کے بہت محنتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ ہم نے تو مصیبت کی شکل تک نہیں دیکھی، اے اللہ ہم نے تو آزمائشیں دیکھی ہی نہیں، اے اللہ آپ نے تو محنتوں میں ہمیں دبایا ہوا ہے، اے اللہ ان نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نعمتوں میں رہتے ہوئے ہی اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نعمتوں کو اے اللہ آپ کی بندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمیں علم کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ عقل کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ کردار کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ آل و اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری نیکیوں کے اوپر ہمیں اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے غلط فہمیوں کی وجہ سے نیکی کر کے ان کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی بے برکتی سے، گناہوں کی نحوست سے، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے جو پٹائی لگتی ہے، اے اللہ اس پٹائی سے آپ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مان سکے اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آپ کی دین کی نسبت یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بہت سارے دوسرے کام تھے، بہت سارے دوسرے مشاغل تھے جو لوگ جا کر کے اپنے پورے کر سکتے تھے، جہاں پہ اپنا وقت لگا سکتے تھے، لیکن اے اللہ کسی گناہوں کی وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اے اللہ اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں، اے اللہ لامتناہی خزانے ہیں، اے اللہ آپ جتنا چاہیں جس کو عطا فرما سکتے ہیں، اے اللہ سب کے دامن بھر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کا تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پریشانیوں اور مصیبتوں فکر سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی اور دین کی فکر کی اے اللہ فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم ساری زندگی بھی اے اللہ اپنے آپ کو رلا دیجئے، اے اللہ تھکا دیجئے، تو اے اللہ ان میں سے کوئی ادنا کام بھی ہم خود نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے ہمیں سب کچھ عطا فرما دینا اتنا آسان ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنے کے سمندر کے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، اللہ آپ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ آپ نے اپنے خزانے کے بارے میں ہمیں یہ گمان اور یہ یقین عطا فرمایا ہے، اللہ یہ بھی تو ہمارا اپنا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ یہ بھی تو صرف اور صرف آپ کی دین ہے، اللہ آپ کا احسان ہی ہے، اللہ آپ نے جہاں اتنا احسان فرما دیا ہے تو اللہ ان خزانے سے ہمیں محروم نہ فرما دیجیے، اللہ جو محرومی کے اسباب ہیں یقیناً وہ ہمارے اختیار کردہ ہے، اللہ ہم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے اللہ اپنے اختیار کے ساتھ آپ کی عظمت کی نفی کرتے ہیں، اللہ جس کے اوپر تو یقیناً غصہ آتا ہی ہوگا اور آنا بھی چاہیے، لیکن اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں سمجھ نہیں، اللہ ہم بہت بے وقوف ہیں، بہت کم علم ہے، اللہ آپ مرنے کی نگاہ فرما دیجیے، اللہ آپ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اللہ اسی امت کے اوپر ثابت قدمی اختیار فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے حبیب کی نسبت سے ہی ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما دیجیے، اللہ قیامت کے دن بھی اسی امت والوں میں ہی ہمیں اٹھا دیجیے، اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اللہ آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ اس گمان کو پورا فرما دیجیے، اللہ ہمارے غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بہترین جگہ خیر عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ ہماری طرف سے بہترین جگہ خیر عطا فرما دیجیے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے چھوٹوں کو اولادوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں میں سے کسی کو بھی ہمارے لیے آزاد جاریہ تصدق نہ بنا دیجیے، اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ جو مانگنا چاہے تو نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں جو بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.